الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة بني اسرائيل کا یہ آٹھواں رکوع ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان مبارک سے قبل ان اجتماعات جمعہ میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کا سلسلے وار مطالعہ شروع کیا تھا اور یہ آٹھواں رکوع جو ہے ہمارا نامکمل تھا. چند آیات ہم پڑھ سکے تھے اور باقی آیات جو ہیں وہ باقی ہیں, اور اسی کے ساتھ میں نے نوے رکوع کی پہلی آیت بھی تلاوت کی ہے. اس کا تعلق بھی اصل میں اس مضمون کے ساتھ ہے جو پچھلے رکوع کا ہے. دیکھیے, ابھی ہم نے رمضان المبارک میں قرآن مجید سنا ہے اکثر لوگوں نے الحمدللہ. یہاں پر جتنے لوگ ہیں میں توقع کرتا ہوں ان سب کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہوگی کہ وہ تراویح کے ساتھ کی نماز میں انہوں نے پورے قرآن کی کم و بیش سماعت کی ہوگی. یہ قرآن مجید کا اصل پیغام کیا ہے, اس پر گفتگو پچھلی بار میں کر چکا ہوں. اسی قرآن کی عظمت کے حوالے سے ان آیات میں بھی ایک بہت اہم اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اس کے پہلو کی جانب. اور یہ کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ خطبات جمعہ بھی اصل میں قرآن مجید ہی کی تعلیم, ایجوکیشن, درس و تدریس کا اصل ذریعہ ہے. یہ نظام جو عظیم اللہ تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا جمعے کی شکل میں کہ ہر ہفتے میں ایک دن ایسا ہے کہ لوگ وقت فارغ کر کے آئیں, اور اس وقت جمعے کے اوقات میں اس خطبے کی سماعت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت میں کاروبار دنیاوی حرام ہے. کیوں حرام کیا گیا؟ اگرچہ آپ جائز کاروبار بھی کر رہے ہوں، حلال ظاہر کر رہے ہوں، ایک تاجر ہے، اس کا ذریعہ آمدن جو ہے وہ حلال کا ہے، اور یہ تجارت جو ہے یہ تو پیشہ رہا انبیاء کا اور رسولوں کا، تو اتنا مقدس کام بھی جو ہے وہ، لیکن ان اوقات میں حرام ہوگا اگر جمعے کی اذان سے لے کر اور جمعے کی نماز کے اختتام تک اس وقت میں اتنا کاروبار کیا گیا تو حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اصل میں اہمیت اس خطبہ جمعہ کی ہے، اور خطبہ جمعہ کا جو معاملہ ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے احادیث کی روشنی میں. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور ان کے ذریعے تذکیر، واعظ، نصیحت فرماتے تھے. سیدھے سے الفاظ میں یہ ہے کہ اس امت میں تب قرآن مجید کی تدریس، قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی ایجوکیشن کا یہ ہفتے وار پروگرام ہے، اور اللہ نے اس کی اہمیت کو اس حکم کے ذریعے واضح فرمایا کہ باقی سارے کام چھوڑو، ادھر آؤ، یہ اہم ترین ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. چاہے تمہیں محسوس ہو رہا ہو کہ اب وقت اذان کا تو ہے، وہ جمعے کا ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ بھیڑ زیادہ ہے گاہکوں کی اور بکری زیادہ ہو رہی ہے، لیکن نہیں، سب چھوڑو، اس فائدے کی، اس بینیفٹ کی کوئی اہمیت نہیں اس کے مقابلے میں کہ جو تمہیں حاصل ہوگا اس قرآن مجید کے ذریعے سے جو تعلیم اور تذکیر ہوگی. اسی کے پیش نظر ہم نے قرآن مجید ہی کی آیات کا مطالعہ، اور خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ کہف کا بھی اگر اللہ نے موقع دیا تو مطالعہ کریں گے. یہ دونوں صورتیں آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ دین کے فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے ان کا بہت اونچا مقام ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بالکل وسط میں ہیں یہ، جیسے ایک چیز کی ایک پیک ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے، اور بہت سی اور صورتوں کی طرح یہ دونوں صورتیں بھی جڑواں ہیں. انہیں ایک پیر سمجھ لیجیے، ایک جوڑا ہے یا جڑواں کہہ لیجیے. جیسے قرآن مجید کے بالکل آغاز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشترک نام دیا، زہراوین، نہایت تابناک صورتیں، یعنی ان دونوں کے مجموعے کو، ان کو جڑواں صورتیں قرار دیا. اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے، دونوں کے اختتام پر دعائیں ہیں، بڑی جامع دعائیں ہیں آخری حصے میں. دونوں میں ہی بہت تفصیلی ذکر ہے بنی اسرائیل کا، سابقہ امت کا. سورہ بقرہ میں جو ہے سابقہ امت میں سے جو یہود ہیں ان کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں زیادہ تذکرہ جو ہے وہ نصارہ کا ہے، عیسائیوں کا ہے. معلوم ہوا کہ ایک پیر ہے، ایک جڑواں صورتیں ہیں، مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں. ظاہری مشابہت بھی ہے، معنوی مشابہت بھی ہے. اسی طرح قرآن مجید کے بالکل اختتام پر معوذتین، یہ دو صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، ایک ہی موضوع ہے، تعوذ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے ان کو معوذتین کا نام دیا. یہ بھی جڑواں صورتیں ہیں، یہ بھی ایک پیر کی شکل میں ہیں. تو بالکل وسط میں بھی جو دو صورتیں آئی ہیں وہ بھی جڑواں ہیں، بنی اسرائیل اور کہف. اور ہر شے کی تعلیم کا سب سے اوپر کا لیول ہوتا ہے حکمت، تعلیم حکمت. ایک ہے صرف یہ بتا دینا یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. تاریخ میں ایسے ہوتا رہا، تاریخ کے یہ واقعات ہیں، لیکن یہ کہ واقعات کے پیچھے اصل کسی قوم کے عروج اور زوال کے اسباب کیا تھے، یہ فلسفہ تاریخ ہے. حکمت، اسی طریقے سے احکامات بتا دینا یہ تو ہے، یہ تعلیم ہے یقیناً، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ معاشرتی تعلیمات ہیں. طلاق کے یہ احکام ہیں، رضاعت کے یہ ہیں، عدت کے یہ مسائل ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کا جو، ان کے پیچھے جو حکمت ہے، جو کار فرما ہے، وزڈم ہے، جو مصلحت ہے، وہ ہے اس کا جسے ہم کہیں گے درجہ حکمت، تخصص. تو ہمارے دین کا بھی ایک وہ پہلو ہے، ایک ظاہری پہلو ہے، ایک اس کا باطنی پہلو ہے. باطنی پہلو میں وہ حکمت اور فلسفہ، مصلحت یہ آتی ہے. اور اس اعتبار سے یہ دو صورتیں جو ہیں یہ قرآن مجید کی چوٹی. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، ظاہری مشابہت بھی بہت ہے. ایک کا آغاز سبحان الذی یعنی کلمہ تسبیح سے ہوا، دوسری کا آغاز الحمدللہ کلمہ تحمید، تسبیح و تحمید. دونوں کے آخر میں جو آخری دو آیات ہیں ان کا موضوع توحید ہے، شرک کی نفی ہے. اور دونوں آیات کا آغاز قل کے کلمے سے ہوا، قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. اور اسی طریقے سے سورہ کہف میں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. یہ دونوں آخری آیات جو ہیں ان دونوں کا آغاز قل سے ہو رہا ہے. اور بھی بے شمار مشابہتیں ہیں، تو میں صرف یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ان دو صورتوں کے مطالعے کا عزم کیا ہے اللہ کی توفیق سے. اور اب سورہ بنی اسرائیل کے ہم آٹھویں رکوع پر ہیں. ان میں سے جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان کا میں صرف ترجمہ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. اے نبی، نماز قائم رکھیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا. میں عرض کر چکا ہوں، اس میں صرف دو باتیں ذہن میں تازہ کر لیجیے. ایک تو یہ کہ جب مسلمانوں پر سیرت میں جب بھی زیادہ مشکل حالات آئے، کفار کی طرف سے تشدد، پرسیکیوشن، ایزا میں اضافہ ہوا، مسلمانوں پر قافلہ حیات جب زیادہ تنگ کیا گیا، تو قرآن مجید نے یہی ہدایات دی. نماز قائم کرو، تعلق با اللہ کا ذریعہ ہے. قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، اس سے ایمان مضبوط ہوگا، وہ استقامت تمہیں نصیب ہوگی. تو یہ چونکہ وقت وہ تھا، ہجرت مدینہ سے متصلن قبل یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور مسلمان اب تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے، چنانچہ جا رہے تھے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت جو ہے وہ پھر بعد میں آئی ہے. اکثر مسلمان جب ہجرت کر گئے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پرمیشن قرآن مجید میں آئی، اور ان آیات میں بھی ان کا اشارہ موجود ہے. تو مسلمانوں کے لیے لائحہ عمل کیا ہے ایسی صورتحال میں؟ وہ مزید اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور نماز. لیکن وہ نماز وہ نہیں ہونی چاہیے جو ہم نے بنا دی ہے ایک ایکسرسائز، اٹھک بیٹھک. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا اصل حاصل تو اللہ کی یاد ہے، ذکر اللہ، دل میں اللہ کی یاد کا تازہ ہونا، یہ احساس کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے. سجدہ کرو، ایسے کرو کہ جیسے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہے. ہمارے ہاں تو اکثر مساجد میں سجدہ کرتے ہوئے کوفت ہوتی ہے کہ تسبیحات ابھی تین نہیں پڑھتے تو پیچھے سے آواز آ جاتی ہے، آگے سے امام صاحب. ایسی عجلت میں ہوتے ہیں، ایسی بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے. فرض نماز بھی جو ہے وہ تسلی سے پڑھنا کم ہی مسجدوں میں جو ہے معاملہ ہوتا ہے. کس کے حضور کھڑے ہیں؟ کیا موقع مل رہا ہے آپ کو؟ اللہ سے شرف مناجات ہے، یہ اللہ سے ہم کلامی ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے بندے کی معراج ہے مومن کی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معراج نصیب ہوئی تھی اور اللہ کی آیات کا مشاہدہ ہوا، اللہ سے تکلم کا موقع ملا. تو یہ ایک بندہ مومن کے لیے یہی مقام معراج ہے نماز. اس شان سے نماز پڑھو، اس سے وہ قوت حاصل ہوگی، ان شدائد کا مقابلہ، مشکلات کا مقابلہ، تکالیف کو سہنا، اس کے لیے استقامت. اور یہاں پر اشارتاً بھی کہہ دیا گیا سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور قرآن پڑھنا فجر کا. اس میں میں عرض کر چکا ہوں اشارتاً ذکر ہے، ڈھلنے کے فوراً بعد، سورج کے ڈھلنے کے فوراً بعد جو ہے طلوع کے شمس کے بعد ظہر ہے، پھر کچھ ایک پہر کے بعد عصر ہے، پھر مغرب غروب کے بعد نماز مغرب ہے، اور جب رات تاریک ہو جائے، جب شفق کی سرخی ختم ہو جائے تو پھر عشاء کی نماز، اور پھر فجر کا قرآن پڑھنا. تو یہاں پر پھر میں اشارہ کروں گا کہ اوقات نماز کے حوالے سے قرآن میں صرف اشارے ہیں، ان اشاروں کی عملی تفسیر کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے اسوے سے، آپ کی سیرت سے ملتی. یہ نظام جو ہے پنج وقتہ نماز کا، اتنا محکم نظام جو اب تک الحمدللہ اس امت میں برقرار ہے، بحث بعض فروعی اختلافات کے سوا پورا نظام انٹیکٹ ہے. پانچ وقت نماز، ہر نماز کے لیے اوقات کا تعین، نماز کی رکعتیں، نماز کی ترتیب، نماز میں پڑھنا کیا ہے، یہ سب پر اتفاق. اور یہ اصل میں اعجاز ہے اس چیز کا، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ دین قرآن اور سنت کے مجموعے کا نام. قرآن مجید تو جا بجا کہتا نماز قائم کرو، جیسے قائم کرو اس کے لیے رسول کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ بتائیں گے کہ وہ نظام کیا ہے، اقامت الصلاۃ سے مراد کیا ہے، اس کو قائم رکھنے کے آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، وہ سب وہیں سے معلوم ہوں گے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس قرآن کے ساتھ جاگا کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خاص آپ کے لیے ہے اضافی طور پر، دوسرے لوگوں کے لیے نفل ہے، دوسرے مسلمان بھی کریں تو فبیہا، اور قرآن مجید میں عباد الرحمن کے اوصاف میں اس کا ذکر ہے، جو اللہ کے خاص بندے وہ راتوں کو اللہ کے لیے اٹھ کر قیام کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب عطا ہوا تھا، اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ، یہ آپ کے لیے بھی لازم رہا آخر تک، تہجد جسے ہم کہتے ہیں، اور رات کے ایک بڑے حصے میں، ایک تہائی رات یا آدھی رات یا دو تہائی رات، اس قرآن کے ساتھ جاگنا یہ آپ کا معمول رہا، تو اس میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کیا عجب امید ہے، بلکہ اس میں گویا کہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. یہ خصوصی ایک وی آئی پی معاملہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میدان حشر میں اس کا ظہور ہوگا. اس دنیا میں آپ کے جو امتی ہیں، آپ کے جو نام لیوا ہیں، وہ تو آپ پر درود بھیجتے رہتے ہیں، نماز کے اندر درود شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا حصہ بنا دیا ہے، جو بھی نمازی ہیں وہ بھیجتے ہی ہیں، لیکن میدان حشر میں پوری نوع انسانی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمد کے ترانے ان کی زبان پر ہوں گے، پوری نوع انسانی کے لیے سب آپ کی تعریف میں جو ہے مرتب اللسان ہوں گے، آپ کے مقام و مرتبے کا اعتراف کریں گے، یہ مقام محمود ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار مجھے داخل فرما صدق اور سچائی کا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال تو سچائی اور صدق کے ساتھ نکال. یہ الفاظ ہیں جس میں واضح طور پر اشارہ موجود ہے ہجرت کی طرف. سورت مکی ہے، اس پر اتفاق ہے، لیکن بتا رہے ہیں یہ الفاظ کہ اب ہجرت قریب ہے، آپ کو اجازت آنے والی ہے، آپ یہ دعا کیجئے کہ مکہ سے جو آپ کا نکلنا ہو وہ بھی باعزت ہو، صدق اور سچائی کا ہو، اور مدینہ میں جو آپ کا داخلہ ہو وہ بھی عزت کے ساتھ ہو اور صدق و سچائی کے ساتھ ہو. اور گویا اس میں بشارت تھی کہ ایسا ہی ہوگا. وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور دعا کرتے رہیے کہ پروردگار خاص اپنے پاس سے میرے لیے ایک مدد، جس کے ساتھ اتھارٹی بھی ہو، اختیار بھی ہو، وہ مدد مجھے عطا فرما دے. وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور اعلان کر دیجئے حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا. اب عجیب بات ہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کیفیت اس کے برعکس نظر آ رہی ہے. مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ناممکن بنا دیا گیا، وہ ہجرت پر مجبور ہے، باطل اس طریقے سے غالب ہے اور مسلمان بے بس اور لاچار ہیں، اپنے سب کو چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں. اور وہ آج کل کی ہجرت نہیں ہے امیگریشن کے، آدمی شوق سے بھی جاتا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے. اس دور میں تو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے بعد روزگار کا کوئی ذریعہ ہوگا نہیں ہوگا، کوئی ٹھکانہ ملے گا نہیں ملے گا، راستے بھی غیر محفوظ، بالکل انسرٹن حالات ہوتے تھے. صرف یہ کہ اللہ پر توکل ہے، نکل رہے ہیں. تو ظاہراً تو کافر کفر غالب تھا، اسلام اور مسلمان محکوم تھے، مغلوب تھے. بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو گیا تھا دار الندوہ میں، جو ان کی شورا تھی، اس کی پلاننگ ہو چکی ہے، اس کے لیے پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں، پوری پیش بندی کر لی گئی ہے. کیونکہ قبائلی نظام تھا اور قبیلے کی پروٹیکشن ہوتی ہے، ایک نہ ایک درجے میں رہتی ہے، تو بعد میں بنی ہاشم کہیں خون کا اور قصاص کا مطالبہ نہ کریں، اس کے لیے بھی پیشگی بندوبست کر لیا گیا تھا. ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لیا جائے اور مل کر حملہ کریں تاکہ پتہ ہی نہ لگے کس نے کیا، اور پھر کس کس سے قصاص لیتے پھریں گے بنی ہاشم، جب سارے قبیلے اکٹھے ہوں گے تو کس پر دعویٰ کریں گے. یہاں تک جو ہے وہ ساری پلاننگ ہو چکی. اور آپ سے کہا جا رہا ہے اعلان کر دیجئے، قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل نیست و نابود ہو گیا. یہ اعلان اصل میں کیا تھا؟ پیشین گوئی تھی. چاہے اس وقت حالات بڑے مختلف ہیں لیکن یہ حق غالب ہو کر رہے گا اور باطل کو مغلوب ہونا پڑے گا، تم دبا کے بھاگنا پڑے گا. چنانچہ یہی ہوا. صرف 8 برس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں، اس بلد امین میں، کس شان سے داخل ہوئے. 10,000 قدوسیوں کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، کوئی آگیا اس لشکر کے آگے مزاحم نہیں ہو سکا. بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہوا ہے، یہ اللہ کی شان تھی. اور کس عزت کے ساتھ واپسی جو ہے آپ کی ہوئی ہے مکہ میں. پھر اس وقت آپ نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا، ان 360 بتوں کو اپنے ہاتھ سے پاش پاش کیا. ہر ایک بت کو جو ہے اپنے وہ جو عصا تھا، جو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کی انی سے آپ نے اس کو گرایا. اور اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. نازل اس وقت ہو رہی ہے آیت جب آپ ہجرت کر رہے ہیں، اس کا عملی مظہر اس وقت سامنے آیا جب مکہ فتح ہوا. وننزل من القرآن، اگلی وہ آیات ہیں جو ہمیں آج ان کا مطالعہ کرنا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اور ہم نے نازل فرمایا ہے اس قرآن مجید کی صورت میں وہ شے کہ جو شفا ہے، جو علاج ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. یہ اصل میں قرآن مجید ہی کی عظمت کا ایک پہلو ہے جو یہاں پر اجاگر ہوتا ہے. یہ قرآن کیوں نازل کیا اللہ نے؟ ایک ہمارا تصور بھی ہے، اور میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایک تصور وہ بھی ہے جو اسلام کا کل ہمارے صدر مملکت نے علماء و مشائخ کے ایک بڑے ہجوم کے سامنے پیش کیا، ایک پورٹریٹ تصور. انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، بلکہ زکوٰۃ اس انداز سے تو نہیں کہا لیکن جتنی زکوٰۃ ہوتی ہے اس سے زیادہ میں نکالتا ہوں، دیتا ہوں. نماز کا ذکر اگرچہ انہوں نے بول کر دیا تھا میرے سننے میں نہیں آیا، تو میں پورا سچا پکا مسلمان ہوں، اس میں کیا شک ہے؟ ہم نے دین کو سمجھا ہے بس یہ نماز روزہ حج کیا ہے، سب سے بڑی کوالیفیکیشن جو انہوں نے اپنے بارے میں فرمائی سا. وہ یہ کہ میں نے حج کر رکھا ہے، آغاز یہاں سے کیا تھا، عمرے بھی کئی کیے، اور کیا ہوتا ہے مسلمان؟ سوال یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ تو اسلام نے وہ چیزیں جو عائد کی ہیں اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو تحفے دیے ہیں وہ یہ پانچ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات. اصل اسلام تو اس سے آگے ہے، یہ تو بنیادیں ہیں. اور وہ کیا ہے زندگی؟ وہ لاہ عمل جس کے لیے یہ بنیادیں ہیں، جس کے لیے یہ تحفے ہیں کہ ان پر عمل کرو گے تو اصل اسلام پر عمل کرنا ممکن ہوگا. اس کی ساری وضاحت تو قرآن میں، وہ ہدایت، وہ لاہ عمل، وہ ذات کا حیات، ہر گوشہ زندگی سے متعلق تفصیلی رہنمائی، وہ تو قرآن و سنت میں. ہم نے اس نماز روزہ کو کل دین سمجھ لیا تو قرآن تو بالکل فارغ ہی ہوا. قرآن کی تو آپ تلاوت نہ بھی کریں تو آپ پورے نماز ہیں، پورے مسلمان ہیں. اگر یہ تصور، چنانچہ ہمارا تصور اب قرآن کے بارے میں کیا، یہ حصول ثواب کے لیے ایک چیز اللہ نے دی ہے، ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، نیکیوں کا ڈھیر لگانے کی ایک چیز ہے. بلکہ اس سے بھی آگے جہاں تک ہم پہنچے کہ وہ ڈھیر لگانے کی بھی خاص ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بھی موقع کم ہی ملتا ہے لوگوں کو قرآن کی تلاوت کا کہ اپنے لیے کچھ ثواب کا ڈھیر لگائیں. ہاں، مرد گیا جو شخص، اس کے لیے ایک پارہ پڑھنا ایصال ثواب کے لیے، یہ ہے قرآن کا اصل مصرف آج ہمارے معاشرے میں. اقبال نے اسی کی برسیہ خانی کی تھی کہ بایا تش ترا کارے جزی نیس کے ازیاسی نے او آسان بمیری. اے مسلمان، تجھے اس قرآن کی آیات سے کوئی سروکار رہ ہی نہیں گیا بس سوائے اس کے کہ مرتے شخص کو یاسین پڑھ کر سنا دے تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے. یہ غالباً اس زمانے میں اس کا رواج زیادہ ہوگا، آج کل تو شاید اس کا بھی رواج نہیں رہا. مرنے کے بعد والے کے لیے ایصال ثواب ہے، اور وہ بھی جس طرح سے پڑھا جاتا ہے اور جس طرح سے پڑھوایا جاتا ہے، وہ قرآن کی توہین. یہ ساری صورتحال، قرآن اس لیے نازل ہوا، ہماری مسلمانی برقرار ہے ساری کی ساری، ہم پورے سچے پکے مسلمان مومن اس لیے کہ ہمارے صدر مملکت نے، میں خاص طور پر اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ جو تصور انہوں نے دیا ہے وہ مسلمان ہونے کا، اور بدقسمتی سے وہی سب سے بڑی مسلمانوں کی جو ہے وہ بدنصیبی ہے کہ انہوں نے دین کو مذہب بنا دیا. اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے. مذہب کیا ہوتا ہے؟ چند مراسم عبودیت اور چند عقائد کا مجموعہ. چنانچہ ایک ریاست میں، ایک ملک میں 50 مذہب بھی ہو سکتے، جیسے کہ ہیں اس وقت امریکہ میں. دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہاں کے لوگ موجود ہیں، اپنا عقیدہ، اپنی مراسم عبودیت بناؤ، مسجد نماز پڑھو اپنے اس کے مطابق. دین کیا ہے؟ دین اس سے اوپر ہے، مزید آگے ہے. پورا اجتماعی نظام بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہوگا. فیملی لاز بنیں گے قرآن و سنت کے مطابق. معیشت کا نظام پورا جو ہے سٹرکچر قائم ہوگا قرآن اور سنت میں دیے ہوئے اصولوں کے مطابق. حاکمیت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی نہیں ہے، سوورینٹی اللہ کی ہے. حاکمیت اعلی، حاکمیت مطلقہ اس کی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تصورات 100 سال پہلے اقبال نے واضح کیے ہیں، لیکن ہم اب بھی اقبال کا صرف نام ہی لیتے ہیں، جو اس کی اصل کنٹریبیوشن ہے، جو اس نے دین کے صحیح تصور کو اور قرآن کے پیغام کو جو اپنے اشعار کے ذریعے عام کیا، وہ ہمارے قدموں تلے. تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ بس صرف مردوں کو اس کے ذریعے اسال ثواب پہنچاؤ یا خود کبھی کبھی ثواب لے لیا کرو. یہ تو شفا ہے. یہ باطنی امراض جو ہیں انسان کے، اس قرآن کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں. یہاں دو چیزوں کو نمایاں کیا. انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس کی وہ نفسیاتی اور روحانی عوارض ہیں، دین کے رستے میں آگے بڑھنے میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، روپے پیسے کی محبت، اولاد اور بیویوں کی محبت، تکبر، ارتھ ٹو ڈومینیٹ، دوسروں کے اوپر بالتر ہونے کی خواہش. اسی طریقے سے حسد، بغض، کینہ، طمع، لالچ، یہ ہیں اصل میں برائیاں. یہ اگر اندر رہ جائیں تو پھر یہ کہ ایک شخص اسلام لانے کے باوجود بھی دین کے رستے پر صراط مستقیم پر آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ بریکس ہیں جو لگے رہ جاتے ہیں، یہ بیڑیاں ہیں پاؤں کی. قرآن مجید صراط مستقیم کی وضاحت کر رہا ہے. یہ ھُدًى لِّلنَّاس ہے، وہ راستہ جس پر چل کر انسان دنیا میں بھی افراط و تفریط کے دھکوں سے بچے گا، معتدل، متوازن، عدل و قسط پر مبنی نظام جس میں ہر شخص کو اس کا جائز حق ملے اور کوئی طبقہ یا کوئی شخص استحصالی رول ادا نہ کر سکے کہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، ظلم اور جبر کا معاملہ جو ہے اس کا خاتمہ. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وہ صراط مستقیم ہے جو قرآن نے واضح کی ہے. لیکن اس پر آگے بڑھنے کے لیے، اس صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے رکاوٹیں ہیں. وہ تعصبات ہیں، وہ دنیا کی محبت ہے، وہ مال کی محبت ہے، وہ تکبر اور گھمنڈ ہے. ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی خود قرآنی آیات ہے. یہ ہے وہ پہلو، شفاء. سورہ یونس میں اس کی مزید وضاحت ہے، شفاء لما فی الصدور. قرآن شفا ہے ان چیزوں کی جو دل سینے کے اندر جو امراض ہیں، باطنی امراض، روحانی امراض. لیکن ان کا علاج قرآن کیسے بنے گا؟ جب قرآن مجید کو آپ سمجھ کر پڑھیں، اس کی آیات میں غور و فکر کریں. محض ایک دفعہ سن لینے سے جو ہے وہ اس کی تاثیر تو جذب نہیں ہوگی. ثواب مل گیا، آپ نے پڑھ بھی لیا اگر بے سوچے سمجھے، اور سنا بھی ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے. لیکن یہ اللہ کا کلام اس لیے نازل نہیں ہوا کہ بے سوچے سمجھے پڑھتے جاؤ، یہ تو ہدایت ہے، یہ تو پورا ضابطہ حیات ہے، لائے عمل ہے، زندگی گزارنے کا. فکری رہنمائی بھی ہے اس میں، عملی رہنمائی بھی ہے، انفرادی سطح کی رہنمائی بھی ہے، معاشرتی لیول کی بھی ہے، ریاست کی سطح کی بھی ہے. تو صرف اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنا ہے اسے. تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن ازالہ ہے ان بیماریوں کا، وہ روگ. اگر تکبر رہ گیا ذہن کے اندر، تو چاہے انسان نے کتنا ہی حج اور عمرے کیے ہوں اور کتنی نمازیں پڑھی ہوں اور صدقہ و خیرات کیا ہو، سب صفر ہو جائے گا. ہر شے کو عکارت کرنے والی شے تکبر. حب مال، حب دنیا کی وجہ سے اگر حرام کا کما رہا ہے کوئی شخص، اس کی نہ عبادت مقبول ہے نہ دعا قبول ہے اللہ کے ہاں. تو یہ ہے پہلو. قرآن مجید تو وہ رستہ صاف کرتا ہے تاکہ آگے انسان بڑھے. یہ تو وہ عظیم نعمت ہے، عظیم ترین نعمت کہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے. اصل نعمت یہ ہے، نعمت ہدایت. اور پھر وہ نعمت ہدایت ملی ہو قرآن جیسی عظیم شے. الرحمن وعلم القرآن, رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا. تو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, اور یہ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. یہ رحمت کب بنے گا؟ رحمت تب بنے گا جب ہم اس کے حقوق کو ادا کریں. اگر ہم اسے پڑھیں, حق سے تلاوت ادا کریں اس کا, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب عطا کرتے ہیں جو اس کتاب کے سچے ماننے والے ہیں وہ اس کا حق سے تلاوت ادا کرتے ہیں. پڑھیں, حق سے تلاوت ادا کریں اور سمجھیں, اسے سمجھ کر پڑھیں, غور و فکر کریں اس کی آیات. اور پڑھنا کس لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ اس وقت جو اس وقت پوری دنیا جس رخ پر جا رہی ہے اباہیت کی طرف, مادہ پرستی کی طرف, وہ ہم بھی قرآن میں سے کوئی ایسے نقطہ نکالیں جس میں اس کے لیے گنجائش بنتی ہو. یہ بے پردگی اور بے حیائی کی جو تہذیب ہے, اس کے لیے کوئی سپورٹ کہیں سے قرآن کی کسی آیت سے تلاش کریں. اس لیے پڑھیں, اس لیے غور و فکر ہو رہا. پڑھنا اور سمجھنا اور غور و فکر کرنا اس لیے کہ جو قرآن کی رہنمائی سامنے آتی ہے غیر جانبدار ہو کر پڑھے, اور جو قرآن کی رہنمائی ہدایت سامنے آئے اس پر نیت ہو عمل کی, اور پھر عمل صرف انفرادی نہیں ہے, معاشرے کے لیول پر بھی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں کہ معاشرے میں کیا ویلیوز ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر کوئی معاشرہ استوار کیا جائے, سوشل ویلیوز, اور کون سی سوشل ایولز ہیں جن کو اریڈیکیٹ کرنا, جن کا استحصال کرنا اسلامی ریاست کے ذمے. ان اصولوں پر مبنی معاشرہ قائم کیا جائے. اور جو قرآن نے تصور دیا ہے حاکمیت اللہ کی, آئین, قائد اعظم نے بالکل صحیح کہا تھا جب پوچھا گیا آپ کا آئین کیا ہوگا جو پاکستان آپ بنا رہے ہیں, فرمایا کہ آئین 1400 سال پہلے ہمیں مل چکا ہے, لیکن یہ کہ اس کے مطابق ہو کہاں رہا ہے وہ آئین. ایک فرد واحد جو ہے اختیارات کا مالک بنا بیٹھا ہے, وہ اس ملک کے اندر اباہیت کو, بے حیائی کو, اور یہاں پر جو ہے وہ فحاشی کو فروغ, جو وہ کلچر اس کو فروغ دے رہا ہے پورے زور شور سے. اور میں پھر عرض کر دوں کہ یہ اس ایک شخص کی بات نہیں ہے, جو اس سے پہلے آئے ہیں وہ بھی یہی تھے. اگر نواز شریف صاحب آئے ہیں بھاری مینڈیٹ لے کر, تو وہ بھی ایک فرد واحد کی طرح, انہوں نے مغل شہنشاہ کی طرح حکمرانی کی ہے, اسی کلچر کو پروموٹ کیا ہے, اسی سودی معیشت کو جو ہے اور مزید مستحکم کیا ہے, جس کے بارے میں انہیں تو براہ راست بھی وہ طرف ڈاکٹر صاحب نے بار بار بتایا تھا کہ یہ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. لیکن اسی کو مزید پروموٹ کیا. یہ ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ اس قرآن کے نظام کو ہم قائم کریں, یہ قرآن کے حقوق ادا کریں گے کہ قرآن پر عمل بھی ہو, انفرادی لیول پر بھی اور اجتماعی سطح پر قرآن کو نافذ کیا جائے, اور پھر قرآن کو ایک اور ذمہ داری بھی ہے اس امت کی. ہم تو خود بھی اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں قرآن کی رہنمائی سے, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تو مسلمان ہیں, آخر نماز بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں, اور کچھ رقم حقوق و لباد کے نام پر بھی دیتے ہیں, حج بھی کر رکھا ہے, ہمیں کسی قرآن کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے, کافی ہے ہمارا یہ مسلمان ہونا. یہ ایک فرد کا تصور نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کا تصور ہے. اور جن علماء نے ان کی تصویب اور تائید کی ہے ان سب کو, وہ سب اس جرم میں برابر کے حصے دار ہیں. تو قرآن کی کیا رہنمائی ہے فرد کے لیے اور اجتماعیت کے لیے اور معاشرے کے لیے, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں, ہم پورے مسلمان ہیں. یہ قرآن رحمت کب بنے گا؟ جب ان تمام شرائط کو آپ پورا کریں, اسے پڑھیں, اسے سمجھیں اور پڑھیں اور سمجھیں اس لیے کہ اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہماری لائحہ عمل ہے، اللہ نے ہمارے لیے ضابطہ حیات دیا ہے، اور اس کو نافذ کریں. اور پھر اضافی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی اس امت کے ذمہ ہے. اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، تبلیغ دین کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی اس عظیم نعمت تو جو پوری نوع انسانی کے لیے آئی ہے، بقیہ نوع انسانی تک پہنچانے کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ یہ مسلمان ہے. اور ساری دنیا میں جو آج مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے تو اس لیے پڑ رہی ہے کہ دین کو اور قرآن کے ساتھ ہم نے غداری کی ہے، اور ہم پھر بھی سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلام اور ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم غداری کر رہے ہیں دین کے ساتھ بھی اور قرآن کے ساتھ بھی، بحیثیت مجموعی پوری امت. یہ قرآن رحمت ہے، تب کہ قرآن کی اس ذمہ داری کو ادا کرو، ان حقوق کو ادا کرو، تو اللہ کی رحمت کے حصول کا اس سے بڑا ذریعہ کوئی نہیں. سب سے بڑا شافع یہ خود قرآن ہے بندہ مومن کے حق میں، جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، القرآن حجت لک و علیک. یہ قرآن یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا یا تمہارے حق میں دلیل بنے گا قیامت کے دن. اگر اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا تو یہ قرآن تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، اور وہاں وہ گواہی دے گا کہ اس مجھے ماننے کے باوجود نہ اس نے سمجھنے کی کوشش کی، نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ میری آیات پر غور و فکر کیا، نہ اپنی زندگی میں ان کو نافذ کیا. یہ میری توہین کا مرتکب ہوا اپنے عمل سے. القرآن حجت لک و علیک، ہاں اس قرآن کی ذمہ داریوں کو ادا کرو، حقوق کو ادا کرو، اس کی تلاوت، اس کا حق پہ تلاوت ادا کرو، اس کو سمجھو جیسے سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرو جیسے عمل کرنے کا حق ہے انفرادی اور اجتماعی دونوں لیولز پر، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچاؤ جیسے کہ اس امت کی ذمہ داری ہے شہادت الناس. تو یہ تمہارے حق میں سب سے بڑا گواہ بن کر کھڑا ہوگا، اور اللہ کی رحمت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ یہ قرآن ہے. الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہی تو ہے، اس کی رحمت کا جو وہ مظہر ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند، وہ رحمت ہے، اسی کا مظہر ہے یہ قرآن، اس نے نازل کیا. اور جو اس کو تھامے اور اس کے حقوق کو ادا کرے، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اس کے لیے رب کی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. اور نہیں کرتے تو پیش کی بتا دیا گیا اس امت کا حال، اللہ کی نگاہ میں اس امت کا مقام کیا ہے جسے قرآن جیسی دولت یا اللہ اپنی کتاب عطا کرے، اور پھر اس قرآن کی اس کتاب کی ذمہ داریوں کو وہ امت ادا نہ کرے. سورہ جمعہ میں ہی ہے، ہم اگر قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھیں تو یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جنہیں اللہ نے کتاب تورات عطا کی تھی، قرآن سے پہلے اہل کتاب کا، یہودیوں کا قرآن وہ ان کی تورات تھی، وہ ان کے لیے قرآن کے درجے میں تھی. ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کتاب کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، اٹھایا نہیں اس کتاب کو، حامل کتاب بن کر نہیں دکھایا. کیا کیا انہوں نے؟ وہی کیا، نہ اس شریعت کو نافذ کیا، نہ اس نظام کو قائم کیا، کتاب کو اٹھا کر جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا. ان کی مثال اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کسی ہے جس نے کتابوں کا، عالمانہ کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو. یہی مثال اس امت پر ساجد آئے گی اگر اس نے بھی، بلکہ آ چکی ہے، اگر وہی رویہ اختیار کیا جو یہود نے کیا تھا تورات کے ساتھ، اگر یہ امت بھی وہی رویہ اس قرآن کے ساتھ اختیار کرتی ہے تو مثال تو وہی ہے. یہ ہے ہمارا مقام، اگر ہم اس قرآن کی عظمت کو نہ پہچانے اور اس کے حقوق کو ادا نہ کریں تو اللہ کی نگاہ میں یہ مقام. تو یہ عظیم شے ہے جسے ہم نے اپنے ذہن سے بالکل فارغ رکھا ہوا ہے. مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، بہت کافی ہے اگر نماز، روزہ، حج، زکات کسی نے کر لیا. یہ تو وہ بنیادیں ہیں، اسلام کی اثر قصر ان کے اوپر ہے، یہ وہ تحفے دیے گئے تاکہ اس پورے نظام پر، پورے اسلام پر، پوری زندگی میں جو اللہ کی بندگی اور غلامی کرنی ہے، زندگی کے ہر گوشے میں جو اللہ اور رسول کا حکم ماننا ہے، اس کے لیے تمہیں اسٹرینتھ پرووائڈ ہو سکے. اصل اسلام تو وہ ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، نہ انفرادی طور پر اور نہ اجتماعی طور پر. پورا معاشرہ اسلام کے مخالف رسم میں جا رہا ہے. وقت اٹھ، مجھے نہیں معلوم بعد میں جن علماء کے جو ہیں جو کچھ کامنٹس دکھائے گئے ہیں صدر صاحب کی تقریر پر، جنہوں نے ان کی تائید و تصویب کی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کچھ تنقیدی کلمات بھی ہوں اور ٹی وی والوں نے جو ہے ان کو حذف کر دیا ہو، میں نہیں کہہ سکتا. بلکہ بعض اوقات محسوس ہوا کہ بات کاٹ دی گئی ہے، لیکن ہرگز یہ تصور جو ہے جو وہ انہوں نے دیا ہے اسلام کا، یہ انتہائی ناقص اور محدود تصور. پورا معاشرہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، پوری ہماری معیشت جو ہے وہ سود پر ہے. قومی سطح پر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے، پھر کہاں رہ گئی مسلمانی اور کہاں رہ گئی مومن؟ اسی طریقے سے اللہ کی حکمرانی کہیں بھی نہیں ہے، کسی لیول پر نہیں ہے. عملی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ دنیا کی عالم طاقتیں جو اسلام کی جڑ کاٹنے کے ڈرتے ہیں، ہم ان کے اتحادی بنے ہوئے اور اسلام کے خدمت گار بھی بنتے ہیں، ٹھیکے دار بھی ہمیں، اسلام کی جڑیں کاٹنے میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے اتحادی بننے پر فخر ہے، پھر بھی ٹھیکے دار ہیں ہم اسلام کے. ماڈریٹ اسلام، یہ ماڈریٹ اسلام وہی ہے جو ان کو پسند ہے، جنہیں قرآن نے ڈکلیئر کیا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اسلام کے جو ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ان کا تصور اسلام کیا ہے؟ وہ جو جتنا اسلام انہیں گوارا ہے وہ وہی مذہبی تصور ہے. نظام کی بات نہ کرو، معاملات کی بات نہ کرو، بس نماز پڑھ لیا کرو اور کچھ عقیدہ اپنے ذہن میں جو چاہو رکھو. تم میں سے کوئی جو ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر نظام ہمارا ایکسیپٹیبل ہے. تمہارے دین قربو سے سود حرام ہوگا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت کے لیے ضروری ہے، لہذا تمہیں گوارا کرنا پڑے گا. ہمارے فیملی لاز اسلام کے برعکس ہو چاہے اس سے متصادم ہو، لیکن یہ ہے کہ نظام ہمارا ہی چلے گا. تم نماز پڑھ لیا کرو، جا کے تہجد پڑھ لیا کرو، کوئی بات نہیں، ذکر اذکار کرتے رہو. یہ اسلام نہیں ہے، سمجھ لیجئے یہ مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے. وہ اسلام یہ صرف مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، پورا ایک نظام عدل اجتماعی ہے. زندگی کے تمام گوشوں کے حوالے سے وہ اپنا ایک نظام رکھتا ہے اور اسی کی بالادستی جو ہے وہ اسلام چاہتا ہے. اس کے لیے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، قربانیاں دینا، یہ مسلمانوں کے ذمے. اس کو بھلا دو اور اپنی نماز روزے میں لگے رہو تو امریکہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں، ابلیس کو بھی کوئی فکر نہیں. مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں. اسے ہم پر یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہوا ہے، اقبال نے قرآن کی تعلیمات کو جو سمجھا ہے، جس طریقے سے سمجھا ہے. بدقسمتی سے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد بھی اہل حق تو رہے ہیں ہر دور، اسی محدود تصور کے جو ہے وہ اسی کے تحت آ گئے. مذہب نظام کچھ بھی ہو، ہم اپنا نماز روزہ کرتے رہیں تو بس اسلام بھی پورا ہے، ایمان بھی پورا ہے. لیکن اقبال نے صحیح سمجھا تھا اسلام کے اصل تقاضے کیا ہے. قرآن کو ہم پڑھتے نہیں نا، مدارس میں قرآن تو پڑھایا ہی نہیں جاتا، بہت کم حصہ. ہمارے مدارس میں اصل تعلیم جو ہے وہ ہو رہی ہے فقہ کی ہو رہی ہے. یہ نصاب بنا ہی تھا اس لیے تاکہ وہ قاضی اور مفتی پیدا ہوں، مسائل کا انہیں پتا ہونا چاہیے، فقہی مسائل. اس کے اعتبار سے وہ نصاب ٹھیک تھا. لیکن یہ کہ اسلام کا اصل جو یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے فکری رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے, یہ گوشہ تو ہے ہی نہیں سرے سے ماں. فلسفہ اور حکمت کا منبع بھی یہ ہے, ایمان کا سب چشمہ بھی یہ ہے, یہ پہلو نہیں ہے. چنانچہ مدارس کے نصاب میں اب تک تو یہی تھا کہ کچھ حصہ قرآن کا شامل, جس کی تفسیر باقی نہیں. تو ہم نے تو قرآن کو پہلے ہی آؤٹ کر رکھا. تو قرآن کا جب تک وہ نظام جو ہے ہم قائم نہیں کرتے اور یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے, تو ہم پر تو پھر وہی قرآن کا فتویٰ صادق آئے گا, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. یہ وہ محدود تصور ہے دین کا جسے اقبال نے پھر نمایاں کیا کہ بس رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں. اس سے ابلیس جو مشورہ دے رہا ہے اپنے چیلوں کو کہ ہمیں اصل خطرہ اسلام سے ہے, لیکن اسلام کے اس نظام سے ہے. اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو, اور خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکِ سحرگاہی سے جو ظالم وضو. لیکن خطرہ کس سے؟ الحذر, آئین پیغمبر سے سو بار الحذر. یہ جو آئین دیا تھا, جو نظام دیا تھا پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم, دین حق, نظام عدل اجتماعی, اس سے الحذر, اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین, موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے. نہ کوئی فغفور و خاکہ, نہ گدائے رہنشین. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف, منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اسلام کا یہ معاشرتی نظام, اسلام کا یہ معاشی نظام, خطرہ مجھے اس سے. لہذا اس نے جو اپنے چیلوں کو جو پالیسی دی کہ تمہارے لیے اب طرز عمل کیا ہونا چاہیے, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی بے سے. یہ جو تصور بیٹھ گیا کہ ہاں اپنے ذاتی پرائیویٹ افیئر ہے مذہب, اس کو اور پختہ کر دو, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ ہے صورتحال, اور میں تو وہ عرض کر رہا ہوں کہ اقبال نے 100 سال پہلے ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا تھا. یہ اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور مسلمانوں پر کے لیے اللہ کی طرف سے احسان ہے, احسان عظیم ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم قرآن کی طرف اور قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی ہدایات اور قرآن نے جو نظام دیا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہو, تو یہ ہماری بد نصیبی اور محرومی کی انتہا ہے کہ ہم اب تک وہی فکر لیے بیٹھے. تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے تو نازل کیا ہے اس قرآن میں پورا سامان ہے جو بھی شفا, روحانی امراض, باطنی امراض, ان سب کی شفا, تاکہ ایک بندہ مومن صراط مستقیم پر پھر سموتھلی چل سکے, دین پر عمل کر سکے, انفرادی زندگی میں بھی پورے دین کو جو اختیار کرے اپنی زندگی میں بھی, اور پھر اس دین کو اجتماعی سطح پر لاگو کرنے کے لیے بھی اس کے اندر جذبہ ہو, دین کے لیے قربانی دے سکے. یہ بریکیں جو کھلیں گی اسی قرآن مجید کی آیات میں وہ تاثیر ہے. انہیں پڑھو, سمجھ کر پڑھو, ان کی آیات میں غور و فکر کرو, تو یہ تمام بریکیں کھلتی چلی جائیں گی. یہ قرآن میں ہم نے یہ سامان رکھ دیا ہے, اور پھر اس قرآن کے حقوق کو ادا کرو, اس کو واقعی اپنا امام و رہنما بناؤ, اس کی دی ہوئی ہدایت کو ہر سطح پر قائم و نافذ کرو, تو یہ رحمت ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور بندہ مومن کے لیے اللہ کی رحمت کے حصول کا یہ سب سے بڑا ذریعہ. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن یہ چیز ظالموں کے لیے ان کے خسارے ہی میں اضافے کا موجب بنتی ہے. جو لوگ تہیا کر رکھے کیا ہوا ہو کہ ہم نے قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھانا, ہم نے آپ کی آنکھیں نہیں کھولنی, ہم تو اپنے اسی نفس پرستی کی ڈگر پر چلیں گے, تو ان کے لیے وہ قرآن کی اس ہدایت سے اور اس کے خیر سے بھی محروم ہی رہتے ہیں. وہ قرآن کی آیات کو پڑھ کر بھی اس میں سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی ضلالت اور کجی میں اضافہ کرتا ہے، وہ اس میں بھی ٹیڑھ نکالنے کے درپے ہوتے ہیں. جیسے ایک شخص جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یرقان کا جو مریض ہے اسے ہر شے پیلی پیلی نظر آتی ہے، تو جس نے طے کر لیا ہو کہ اسے قرآن سے ہدایت اخذ نہیں کرنی اور چلنا اپنے رستے پر ہے اپنے نفس کے تقاضوں کے مطابق، تو وہ جب قرآن کو بھی پڑھے گا تو اس میں سے کوئی ایسی چیز قابل اعتراض کو نکتا وہ اپنے طرف سے نکال کر اور پھر اپنی گمراہی میں مزید اضافے کا موجب بنے گا وہ شخص. جیسے کہ وہ مشرکین تھے، سرداران قریش ان کا معاملہ تھا، تو ولا یزید الظالمین الا خسارا، ابو جہل اور ابو لہب کے تو خسارے اور کجی اور ضلالت میں اضافہ ہی ہوتا گیا. جتنا قرآن نازل ہوا ہے اس سے انہوں نے خود کوئی قسم فیض نہیں کیا بلکہ اپنی کجی میں اور ضلالت میں وہ اضافہ ہی کرتے چلے گئے. وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ يَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، یہ آیت جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اس پر بھی گفتگو انشاءاللہ پھر کریں گے، ٹائم تو اس وقت ہو گیا ہے میں دیکھ رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کا یہ مقام بہت، میں صرف توجہ دلا دوں کہ قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے یہ بہت اہم اور جامع حصہ ہے قرآن کا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا باقاعدہ سلسلے وار مطالعہ شروع کیا ہے. جو لوگ بعد میں آنے کے عادی ہیں، دیر سے آتے ہیں، میں صرف ان کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی وقت پر آئیں تاکہ ہم قرآن مجید جو سلسلے وار پڑھ رہے ہیں آیت بہ آیت، اس سے وہ بھی پورا فائدہ اٹھا سکے. اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، یہ جمعے کا نظام اصل میں تھا ہی تعلیم قرآن کا نظام، ہم نے اسے بھی ایک رسم بنا لیا. وہ جو اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو یہ سارا ایک سٹرکچر ہے جس کو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اصل روح نکل گئی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس روح کی طرف ہم واپس پلٹیں. جمعے کا نظام جو ہے جس مقصد کے لیے نظام قائم ہوا تھا اسی مقصد کی طرف رجوع کریں اور اس میں قرآن کی رہنمائی اور اس کے جو تعلیمات ہیں اس سے زیادہ استفادے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ وقت پر اگر تشریف لائیں گے تو زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا.